أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أداهم وجعلنا من أنصاره وأتباعه وشيعته. ماه شعبان ہے, ماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے, ماه دعا ہے, اور وہ مہینہ ہے کہ جو ماہ رمضان کے لیے مقدمہ بنتا ہے. فیضان محترم, اس مہینے میں ایک صلوات اور دعا ہے کہ جو معروف ہے زوال کے وقت پڑھی جائے, جس کے کچھ نکات کو آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں. ماہ شعبان کے ابتدائی اعمال میں حضرت امام سجاد علیہ السلام سے یہ صلوات معروف ہے, کہ جس کا مختصر ترجمہ اور اس کے کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. فرماتے ہیں, اللہم صل علی محمد و آل محمد, خداوند درود بھیج محمد اور ان کی آل پر. شجرت النبوت, جو نبوت کا شجر ہیں محمد اور آل محمد, شجر نبوت ہیں, یعنی نبوت جہاں سے در حقیقت درخت جہاں سے نکل رہا ہے. وموضع الرسالہ, اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر, یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسالت کو قرار دیا ہے. وہ مختلف الملائکہ, اور یہاں پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے, رفت آمد ہوتی ہے, مسلسل ملائکہ یہاں پر آتے ہیں اور جاتے ہیں. وہ معدن العلم, اور یہ علم کی کانیں ہیں. یہ صرف امام علی نہیں ہیں, انا مدینہ تلم علی بابوا, بلکہ ہر امام, ہر معصوم اپنے زمانے میں علم کی کان اور علم کا معدن ہے, مرکز ہے. وہ اہل بیت الوحی, اور یہ وحی کے اہل بیت ہیں, یہ وحی کے گھرانے والے ہیں, یہ نبی کے اور نبوت کے گھرانے والے ہیں. پہلے امام نے تعارف کرایا محمد علی محمد کا, ان کا مقام کیا ہے, ان کی فضیلت کیا ہے. دوسرے مقام پر امام آتے ہیں اور عوام الناس کے لیے اس کا کیا فائدہ ہے. اس وقت فرماتے ہیں, اللہم صل علی محمد و آل محمد. اب امام ایک اور درود کے ذریعے سے تعارف کروا رہے ہیں. امام عوام کے لیے, مسلمانوں کے لیے محمد آل محمد کیا کر سکتے ہیں. فرماتے ہیں, اے خدا درود بھیج محمد اور ان کے آل پر. الفلک الجاریت فی اللجج الغامرہ, یہ محمد آل محمد, یہ وہ کشتی ہے, کشتی رواں ہے, جو دریا میں اپنا سفر طے کر رہی ہے, اور گہرے سے گہرے سمندر میں بھی, بڑے سے بڑے سمندر میں, پرتراتم سمندر میں بھی, وہاں پر یہ کشتی بہت آرام و سکون سے جاری و ساری ہے. تین حالتیں بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ کشتی در حقیقت خداوند عالم نے دی ہے تاکہ اس میں سوار ہوا جائے, لہذا اس سے آگے نہیں بڑھنا, اس سے پیچھے نہیں رہنا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رہنا. تین حالتیں بیان کی, جن سے دو حالتیں جو ہیں وہ نابود ہونے والی. پہلی حالت یہ ہے, یأمن من راکبہا, محفوظ ہو جائے گا وہ شخص جو اس میں سوار ہو جائے. ویغرق من ترکہا, اور غرق ہو جائے گا کہ جس نے اس کشتی کو چھوڑ دیا. رسول اللہ نے فرمایا تھا, مثل اہل بیت کا سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال سفینۃ نوح کسی ہے, کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا, جو جس نے چھوڑ دیا وہ غرق ہو جائے گا, جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان کے نتیجے میں ہوا تھا. یہاں پہ امام فرما رہے ہیں کہ محفوظ ہے وہ شخص جو اس میں سوار ہو جائے اور غرق ہو جائے گا, دریا میں ڈوب جائے گا, ہلاک ہو جائے گا جس نے اسے ترک کر دیا. المتقدم لہم مارق, جو ان سے آگے بڑھے گا, جو ان سے چار ہاتھ اور دو ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کرے گا, جو زبردستی جو ہے وہ اپنی چیز کو امام سے منسوب کر کے اپنے مذموم مقاصد کو عمل جمع پہنائے گا. لہم, ان کے لیے, جو ان سے آگے بڑھ جانے والا ہے, متقدم, قدم آگے بڑھانے والا ہے, فکر کو آگے بڑھانے والا ہے, نیت کو آگے بڑھانے والا ہے, امام سے زیادہ جو ہے وہ آگے چلنے والا ہے, وہ مارق ہے. مارق یعنی دین سے خارج ہے, وہ دین سے خارج ہو جائے گا, وہ دین سے باہر ہو جائے گا, کیونکہ دین ان کے ساتھ ہی, یہ دین ہے, ان کی پیروی دین ہے, یہ دین ہے, ان کے احکامات دین ہیں. المتقدم لہم مارق, پہلی صفت یہ ہے, جو آگے بڑھ جائے گا وہ دین سے خارج ہے, آگے نہیں, امام وہ ہے, تم معموم ہو, وہ آگے چلنے والا ہے, تم اتباع کرنے والے ہو. والمتأخر عنہم زاہق,
اور جو تاخیر کرے گا, جو پیچھے پیچھے بہت پیچھے رہ جائے گا, جو ان کے پیچھے نہیں چلے گا, جو ان کی اطاعت نہیں کرے گا, وہ زاہق تباہ و برباد ہو جائے گا. ان الباطل کان زہوقا, اور باطل مٹنے و تباہ ہونے کے لیے آیا ہے. تو وہ شخص جو ان کی پیروی نہیں کرے گا متاخر ہوگا, یعنی امام کہیں اور ہے اور اس کو کہیں اور ہونا چاہیے, امام کے ساتھ ہونا چاہیے مثلا, تو یہ کیا تباہ و برباد ہو جائے گا. اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ واللازم لہم لاحق, تیسری صفت یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ کامیاب رہو تو ملازم رہو. ملازم یعنی لازمی طور پر امام کے ساتھ. واللازم لہم لاحق, جو ان کے ساتھ ساتھ رہے گا وہ ان سے ملحق رہے گا, یعنی جو مو ببو قدم بقدم نال بنال ان اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کی پیروی کرے گا, وہ شخص جو ہے وہ نجات یافتہ ہے, وہ شخص جو ہے وہ ان سے مل جائے گا, اور جو مل جائے گا وہ نجات یافتہ ہو جائے گا. یہ چار صفات بیان کی ہوں. ان کی ایک اور معنوی طور پر اور تشریحی طور پر ان کے کچھ اور امور ہیں کہ جو یہ انجام دیتے ہیں. پھر فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الکہف الحسین, پہلی صفت یہ ہے کہ مضبوط پناہ گاہ ہیں انسانوں کے لیے, حالات واقعات میں, نظریاتی طور پر, عقیدتی طور پر, فکری طور پر, کوئی بھی ایسی مصیبت آتی ہے خداوند عالم کی مضبوط پناہ گاہ کون ہیں؟ محمد و آل محمد علیہ السلام. الکہف الحسین. دو, وغیاث المضطر المستقین, یہ فریاد رس ہیں ہر اس مضطر اور پریشان کے لیے جو درماندہ ہے. مستقین یعنی مسکین ہے, درماندہ ہے, اس کو کوئی رائے حل سمجھ میں نہیں آ رہا, سجائی نہیں دے رہا, اور مضطر اور پریشان ہے تو اس کے لیے غیاث ہیں, یعنی اس کی فریاد رسی کو در حقیقت اس کی فریاد رسی کرنے والے ہیں. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان کو پکارنا جو ہے خوب, فریاد رس کس کے ہیں؟ خوب اگر اللہ کو پکاریں گے تو اللہ انہی کے ذریعے سے مدد کرے گا, اگر آپ ان کو پکاریں گے تو یہی آپ کی مدد کریں گے. دونوں صورتوں میں جو ہے درست ہے کہ اگر آپ اللہ کو پکارے, اللہ میری مدد فرما, تو اللہ تعالیٰ انہی کے وسیلے سے یا ان کے بنائے ہوئے اسباب کے وسیلے سے میرے اور آپ کی پریشانی کو دور کرے گا. اور یا میں کہ خود ان کو پکاروں, یا غیاث المستغیثین, جیسے ہم پکارتے ہیں تو خدا کہے گا, جواب آئے گا, یا غیاث المستغیثین, کہنے والوں دیکھو مجھے پکار تو رہے ہو, میں نے ایک در بنایا ہے, ایک دروازہ بنایا ہے, اسباب بنائے ہیں, افراد بنائے ہیں جو فریاد رسی کرنے والے ہیں, اور وہ کون ہیں؟ محمد والے محمد. غیاث المغفر المستقین. تیسری صفت جو بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ملجأ الهاربین. ملجأ یعنی پناہ گاہ ہیں بھاگنے والوں کے لیے. حارب یعنی جو بھاگ رہا ہے, یعنی جو در حقیقت شیطان سے بھاگ رہا ہے, جو شیطان کے سے فرار کر رہا ہے, خدا کی طرف آنا چاہتا ہے. فقط ہربت الیک, ملجأ الهاربین, یہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے, اس کے لیے کیا ہے؟ ملجأ الهاربین ہے. کہ وہ چار صفات جو عظیم ترین صفات ہیں, ان میں سے تیسری صفت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ پناہ گاہ ہیں معنوی طور پر, روحانی طور پر. ان سے توسل, ان سے رابطہ, ان سے روحانی رشتہ انسان کو گناہوں سے بچانے والا ہے, انسان کو گناہوں سے محفوظ کرنے والا ہے, انسان کا مددگار ثابت ہو سکتا ہے روحانی رابطہ اہل بیت علیہ السلام سے. اس وقت کہا وعصمت المعتصمین, یہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں کہ جو ان سے حفاظت چاہ رہا ہے, جو اعتصام چاہ رہا ہے, جو خدا کی پناہ میں آنا چاہ رہا ہے, گناہوں سے نجات چاہ رہا ہے, جو شیطان سے اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو چھڑانا چاہ رہا ہے, وہ خواہشات نفسانی جس نے انسان کو جکڑ لیا ہے, اس کے لیے کہہ رہے ہیں وہ غیاث المستغیثین و ملجأ الهاربین و عصمت المعتصمین. اس کے بعد کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب کہتے ہیں کہ اے خدا ان پر درود بھی, صلاتن کثیرتن تکون لہم رضا, ان کے لیے خوشنودی کا سبب ہو, ولحق محمد و آل محمد ادا ان مقضاء, اور جو محمد و آل محمد کا حق ہے ہماری گردنوں پر وہ ادا ہو جائے, بحول منک و قوت یا رب العالم, اے خدا تیری قوت کے ذریعے سے ممکن ہے. پھر بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد الطیبین الابرار الاخیار, یہ وہ طیب ہیں جو ابرار ہیں اور پاکیزہ ترین بندے ہیں, نیک ترین بندے ہیں. الذین اوجبت حقوقہم, کہ جن کے حقوق کو تو نے واجب کیا ہے، وَفَرَضْتَ طَاعَتَهُمْ وَوِلَايَتَهُمْ، جن کی اطاعت کو اور ان کی ولایت سے وابستگی اور ان سے متصل رہنے کو تادم مرگ ہمارے لیے واجب قرار دیا ہے، یعنی حقوق واجب کیے ہیں اور فرض کیا ہے ہم پر اطاعت کو اور ان کی ولایت کو، کہ ان کی ولایت سے وابستہ رہیں، ان کی ولایت سے باہر نہ نکلیں۔ پھر فرماتا ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد، خوب اب میں ان کی پناہ گاہ میں آ جاؤں، ان کی اطاعت مجھ پہ شرط ہے، ان کی ولایت مجھ پہ واجب ہے، ان کے حقوق مجھ واجب ہیں، مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے، ان سے آگے بڑھنا ہے، ان کے پیچھے ہونا ہے، یہ بہترین پناہ گاہ ہیں، یہ فریاد رسوں کی فریاد رسی کرنے والے ہیں، یہ شیطان سے فرار کرنے والوں کے لیے مضبوط پناہ گاہ ہیں، یہ بچانے والے ہیں، یہ ہیں۔ خوب کیا ہے اس کے بعد؟ کہتے ہیں اے خدا درود بھی محمد ان کے آل پر، وامر قلبی بطاعتی کا، اے خدا میرے دل کو اپنی اطاعت سے زندہ کر دے۔ امام نے یہاں پر چند دعائیں کی ہیں کہ جو معاشرے کے لیے ضروری ہیں، اور وہ معاشرہ حقیقی معنی میں اسلامی انسانی معاشرہ کہلائے گا۔ وہ پہلی دعا یہی ہے کہ میرے دل کو زندہ کر دے۔ دعا کیا ہونی چاہیے؟ یعنی میں خدا کی عبادت کروں، میں خدا کی اطاعت کروں، میں اپنے مولا اور آقا حضرت حق جل جلالہ عز شانوں کی اطاعت کروں، زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر مسئلے میں اس کا اطاعت گزار رہوں۔ اے خدا میرے دل کو زندہ کر دے، یعنی دل زندہ ہے تو اطاعت خدا سے، پس اگر اطاعت میں شوق و لذت ہے، اگر نماز میں لذت ہے، قرآن میں لذت ہے، تو عزیزان گرامی اس کے بدلے دل زندہ ہے۔ اور اگر امام کہہ رہے ہیں کہ اطاعت میں لذت نہیں ہے، نماز میں لذت نہیں ہے، یا قرآن میں لذت نہیں ہے، یا خدا سے راز و مناجات میں لذت نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل جو ہے وہ اسی نسبت سے مرا ہوا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وَرْزُقْنِي مُوَاسَاتَ مَنْ قَدْتَرْتَ عَلَيْهِ من رزق کے بما وسعت علی من فضل کا۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو واقعا سوچنے کے قابل ہے، جو اس زمانے میں کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مشکلات کا شکار ہیں اور ان کو اشیاء خورد و نوش نہیں مل پا رہی ہیں، یا وہ فقر و فاقہ کے شکار ہیں، تنگ دستی کے شکار ہیں، غربت اور افلاس کے ہاتھوں مجبور ہو چکے ہیں، ہم اپنے اطراف میں نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ کون افراد ہیں کہ جن کی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ یہاں پر امام پہلا سوال کیا کر رہے ہیں؟ اللہم وعمر قلبی بطاعتک، میرے دل کو زندہ کر دو۔ خب میرا دل زندہ خدا کے لیے، لیکن میرا دل زندہ نہ ہو مخلوق خدا کے لیے، میرا دل نہ تڑپے، میں پریشان نہ ہوں، میں نماز تو پڑھوں، میں قرآن تو پڑھوں، لیکن میں اپنے اطراف میں بسنے والے انسانوں سے غافل ہو جاؤں، ممکن نہیں ہے۔ جو خدا والا ہے وہ مخلوق والا ہے، ہو نہیں سکتا کہ خدا والا ہو اور مخلوق سے محبت کرنے والا نہ ہو۔ تو دوسری دعا جو انسانی معاشرے کے لیے ضروری ہے، انسان کے انسان ہونے کے لیے ضروری ہے، کہ اے خدا مجھے رزق عطا فرما کہ میں مواسات کروں، یعنی رزق عطا فرما یعنی مجھے توفیق دے کہ میں مدد کروں لوگوں کی، تنگ دستی میں ان کا ہاتھ تھاموں، مواسات کروں، ان کے ساتھ ہیلپ کروں۔ اے خدا جس کے رزق کو تو نے کم کر دیا کسی بھی وجہ سے، میں اس کے ساتھ مواسات کروں، میں اس کے ساتھ شریک غم ہوں اور دکھ ہوں، میں اس کا مونس غم خار بنوں۔ کس چیز کے ساتھ؟ کہتے ہیں بما وسعت علی من فضلک، جو رزق تو نے مجھ پہ وسیع کیا ہے، جو دولت تو نے مجھے دی ہے، جو توفیق تو نے مجھے عطا کی ہے، جو مال تیری رحمت کے سبب مجھ تک پہنچا ہے، میں اس مال سے ان لوگوں کی، معاشرے کے ان افراد کی جو تنگ دست ہیں، بھوک افلاس اس قسم پرستی کا شکار ہے، میں ان کا مدد کروں۔ یعنی دوسری صفت امام کیا کہہ رہے ہیں انسان مومن کی اور انسانی اور اسلامی معاشرے کی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تنگ دستی سے نجات دینا، اپنے جیسے انسانوں کی مدد کرنا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَنَشَرْتَ عَلَيَّ مِنْ عَدْلِكَ، اے خدا تو نے مجھے اپنے عدل کے ذریعے، اپنا عدل کا دامن مجھ پر پھیلا دیا ہے، وَأَحْيَيْتَنِي تَحْتَ ظِلِّكَ، اور اپنی خاص عنایت و توجہ کے ساتھ اے خدا تو مجھے حیات عطا فرما۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب دعا ہو گئی تو کہتے ہیں کہ وَهَذَا شَهْرُ نَبِيِّكَ سید رسولک، یہ تیرے نبی کا مہینہ ہے کہ جو تمام رسولوں کا سردار ہے، اس کا نام شعبان ہے، الَّذِي حَفَفْتُهُ مِنْكَ بِالرَّحْمَةِ وَرَضْوَانِ، جس کی ایک طرف رحمت ہے اور دوسری طرف رضوان اور خدا کی کیا ہے خوشنودی ہے. ایک طرف رحمت خدا اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے رمضان کے ابتدا میں، دوسری طرف خدا کی رضا خوشنودی کہ جو اس رحمت کے سائے میں آ جائے گا وہ در حقیقت رضوان خدا خوشنودی خدا تک پہنچ جائے گا. خوشنودی خدا تک پہنچنے کا کیا رابطہ ہے؟ وہی ہے کہ جس کو کہا کہ المتقدم لهم مارق، آگے مت بڑھ جانا، والمتاخر عنهم زاہق، اہل بیت سے پیچھے نہ رہ جانا، واللازم لهم لائق، ان کے ساتھ ساتھ رہنے تو نجات پاؤ گے. پھر کہا کہ یہ کہف الحسین ہیں، مضبوط پناہ گاہ ہیں، یہ غیاث المستر المستکین ہیں، فریاد رسوں کی فریاد کرنے والے ملجا الحاربین ہیں، فرار کرنے والوں کے لیے مضبوط پناہ گاہ ہیں، عصمت المعتصمین نگہبان ہیں، کہ جو ان سے در حقیقت خدا کی رضا اور اطاعت چاہے. یہ وہ مہینہ ہے، کان رسول اللہ یدعو فی صیامہ و قیامہ فی لیالیہ و ایامہ نجوحا لک فی اکرامہ و عظامہ الی محل حمامہ. رسول اللہ کا عمل کیا تھا اس مہینے میں؟ آپ کی روش کیا تھی؟ رسول اللہ کی روش یہ تھی کہ وہ مسلسل اس مہینے میں روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، دن اور رات میں خدا کے سامنے سر بہ سجود ہوتے تھے، اور فروتنی اور انکساری کے ساتھ در حقیقت اس مہینے کا احترام کرتے تھے، اور اس مہینے کی ابتدا سے لے کر آخر تک خدا کی عبادات انجام دیتے تھے. پھر فرماتے ہیں کہ امام دیکھیں سنت رسول سے، امام معصوم سنت رسول سے متصف ہونے کی دعا کر رہا ہے. امام معصوم سنت رسول کی پیروی کی دعا کر رہا ہے. سنت رسول کتنی عظیم چیز ہے، جس کو آئمہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا علم قرآن و سنت رسول میں موجود ہے. امام فرماتے ہیں اللہم فعنا علی الاستنان بسنته فیہ، اے خدا ہماری مدد فرما کہ ہم ان کی سنت پر عمل پیرا ہو سکیں. کوئی پانچ روزے کو، تین روزے کو، دس روزے کو، بیس روزے کو، پچیس روزے، جتنی بھی توفیق ہو سکے، جتنی توفیق ہو سکے تلاوت قرآن کی، جتنی توفیق ہو سکے نیک اعمال مناجات کی، مناجات شعبانیہ اس مہینے میں ہیں، دوسرے اعمال و اذکار اس مہینے میں ہیں، کہ ان کی سنت کی پیروی کر سکیں. ونیل الشفاعت لدی، ہماری مدد فرمائے. خود تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں کہ ہم ان کی شفاعت کو حاصل کرنے کے خود کو قابل بنا سکیں. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہم وجعله لی شفیعا مشفع، اسے ایسا شفیع قرار دے جس کی شفاعت قابل قبول ہو، یعنی اس کی شفاعت کو رد نہ کیا جائے. وطریقا الیک مہیعا، اور اے خدا اسے اپنے در تک، اپنی خوشنودی تک، خود تک پہنچنے کا ایک راستہ قرار دے. وہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی سنت سے در حقیقت جڑ جانا، متصل ہو جانا ہے. وجعلنی لہ متبعا، اور صرف یہ نہیں کہ میں جڑ جاؤں بلکہ مجھے ان کا اطاعت کرنے والا، متبع یعنی اطاعت کرنے والا بنا، اتباع کرنے والا بنا، ان کا چاہنے والا ہی نہیں بلکہ ان کے چاہنے والے کے ساتھ، ان کا اقرار کرنے کے ساتھ، ان کی راہ پہ اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا کرنے والا کرنا پڑے. حتی القاک، یہاں تک کہ میں تجھ سے ملاقات کروں یوم القیامت روز قیامت، عنی راضیاً وعن ذنوبی غاضیا، کہ اے خدا تم مجھ سے راضی ہو اور میرے گناہوں کو تو نے معاف کر دیا ہو سنت رسول کی پیروی میں. قد اوجبت لی من کا رحمت و رضوان و انزلتنی دار القرار و محل الاخیر، اے خدا مجھ پر واجب کر دے اپنی رحمت کو اور اپنے رضوان کو. وہی رحمت و رضوان جس کو کہا شعبان الذی حففتہ منک بالرحمت و رضوان، جس کو دونوں طرف سے ماہ شعبان کو رحمت خدا نے اور خوشنودی خدا نے گھیرا ہوا ہے، کہہ دے خدا اس کو میرے اوپر واجب کر دے. کس صورت میں؟ کہ جب سنت رسول پر عمل پیرا ہوں اور مجھے اس ہمیشہ رہنے والے گھر میں پہنچا دے، اور جہاں تیرے نیک بندے، تیرے انبیاء، تیرے آئمہ، تیرے اولیاء، تیرے صالحین، تیرے شہداء ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس صلوات شعبانیہ کو ہر دن زوال کے وقت نماز کے بعد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو شعبانی اور نورانی اور رسول اللہ ہی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. التماس دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.